الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يخشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو پچھلی کئی کلاسز سے سورۃ النجم کی ان شروع کی 18 آیات کی ہی تفسیر چل رہی ہے پچھلی کلاس میں ہم نے وہ جو مسئلہ ہے کہ اس سورت کی ان ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کن سے ملاقات کا ذکر فرمایا ہے، آیا جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا یا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے خود ملاقات کا تذکرہ فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں صحابہ کرام کی طرف سے منقول، دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ جبرائیل علیہ السلام سے، دوسری یہ کہ نہیں جبرائیل علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایک نا قرآن کریم کے اندر ایک علمی طور پر مشکل مقام ہے، یہ فیصلہ کرنا کہ کیا مراد ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو، اس طرح کے مقامات کو مشکلات القرآن کہا جاتا ہے۔ تو اب ان مقامات پر پھر علماء نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل لکھی ہے، تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ معارف القرآن کے مؤلف ہیں، کمپائلر ہیں، تو انہوں نے نا اپنے اساتذہ کرام حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے دوسرے استاد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر جو بات لکھی ہے تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نا پھر اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو پچھلی کلاس میں پھر ہم نے ان دو بڑے بڑے اکابر کے بارے میں بھی آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے پیج نمبر 202 اور 203 کے اوپر اس کے متعلق پڑھا بھی تھا جو انہوں نے، حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے لکھا۔ تو آخری بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے یعنی جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک تفسیر کے مطابق ہے جبرائیل علیہ السلام کا ذکر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اتنا کچھ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اس کا ایک جواب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے مکہ مکرمہ والے، یہ جبرائیل امین سے واقف نہیں تھے، جبکہ اسرافیل اور میکائیل ان فرشتوں سے واقف تھے۔ تو کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ یہاں پر آخری پیغمبر جو تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ تو اسماعیل علیہ السلام آئے تھے جو کہ ہزاروں سال پہلے گزرے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام تو پیغمبروں کے پاس وحی لانے کے کام کے اوپر معمول ہوتے ہیں، اور یہاں پر تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آتے تھے، اتنے لمبے عرصے سے کوئی پیغمبر ہی نہیں تھے۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ نیچرلی جبرائیل علیہ السلام سے ناواقف ہو گئے، بھول بھلا گئے اس بات کو، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کے برعکس جو بنی اسرائیل تھے وہ جبرائیل علیہ السلام سے بہت اچھی طرح واقف تھے، انفارچونیٹلی بدقسمتی کہیں یا ان کی بدعمالی کہیں کہ واقف تو تھے لیکن جبرائیل علیہ السلام کے دشمن بھی تھے، عجیب الٹی سیدھی قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے اور عجیب عجیب ان کے نظریات شیطان نے بنا دیے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی ان کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی من پسند کی جو ہے وہ نبوت نہیں ملا کرتی تھی، ہے نا، جبرائیل علیہ السلام کسی کو دیتے تھے اور یہ اس کو یعنی مانتے ہی نہیں تھے یا اس کی مانتے ہی نہیں تھے، تو کہتے تھے جبرائیل نے اس کو کیوں دے دی اور اس کو کیوں دے دی، اس قسم کی وہ خرافات میں مبتلا تھے۔ بہرحال تو یہاں تک ہم نے آخری کلاس میں پڑھا تھا، تو اب ہم پیج نمبر 203 کے اوپر جو آخری پیراگراف ہے اس کے تقریباً نصف سے شروع کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ بہرحال جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون وحی کو بیان فرمایا, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, کہ اس نے وحی کری اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کری. ٹھیک ہے, تو یہاں تک یہ سب 11 آیتیں ہیں جن میں وحی اور رسالت کی توثیق کے ضمن میں جبرائیل امین کی صفات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ویسے تو بات چل رہی تھی کہ وحی بالکل صحیح صحیح ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی میں کوئی غلطی نہیں کری, ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ اصل میں بات چل رہی تھی, لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کری. ٹھیک ہے, یعنی ان کے ضمن میں جبرائیل علیہ السلام کی صفات بھی بیان کریں, اور غور کیا جائے تو یہ سب صفات جبرائیل امین پر بے تکلف صادق آتی ہیں. ٹھیک ہے, جبرائیل امین کی صفات کیوں بیان کریں؟ ایک وجہ تو ابھی ہم نے ریپیٹ کری نا کہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ لوگ واقف نہیں تھے, تو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. دوسری کیا کہ جبرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی اتنی کلوز پروکسیمیٹی ہوئی, اتنی کلوز جو ہے وہ کانٹیکٹ ہوا کہ کسی اور کے بیچ میں آ کر کے خلل ڈالنے کا اندیشہ ہی کوئی نہیں, اس لیے بھی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری تفصیلات بیان کریں. ٹھیک ہے نا, تو یہ دو وجوہات ہیں. اچھا, تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفات بیان فرمائی نا, تو یہ تو جبرائیل علیہ السلام کے اوپر بلا تکلف صادق آتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بلا تکلف کا مطلب کہ بغیر کسی تکلیف کے. بلا تکلف کا لفظ ہم عام طور پہ جو استعمال کرتے ہیں نا اپنی بول چال میں, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اصل معنی سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بس بول چال میں بھی تکلف نہ کریں تکلف نہ کریں. اب تکلف نہ کرنے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں پتا ہوتا ہمیں, تو تکلف نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, کیپ اٹ سمپل, کیپ اٹ ایزی, تکلیف نہ اٹھائیں کہ آپ چائے بنا رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ اتنے سارے جو ہے وہ چیزیں تل رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں, تو یہ تکلف نہ کریں, تکلیف نہ کریں. ٹھیک ہے نا, بس آرام سے آ کے بیٹھیں بات چیت کریں, یہ مقصد ہوتا ہے بلا تکلف ہونے کا, یا بلا تکلف بات چیت کرنے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بات چیت کرنے میں نا بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ میں کیا لفظ ادا کر رہا ہوں, کس انداز سے کر رہا ہوں, تصنع کہتے ہیں اس کو, بہت بناوٹی بات چیت کرنا, تو اس پہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بلا تکلف بات چیت کریں, آپ بناوٹی بات چیت نہ کریں, اتنا جو ہے وہ سیلف کانشیس نہ ہو. ٹھیک ہے, اتنا ٹینشن نہ لیں بات چیت کرنے کے اندر, اس کو کہتے ہیں بلا تکلف بات چیت کریں بھائی. ٹھیک ہے, تو جبرائیل علیہ السلام کے اوپر ان صفات کو لاگو کرنا بلا تکلف, بغیر, یعنی بہت آسان ہے یہ, لیکن اگر ان کو اللہ تعالی کی صفت قرار دیا جائے جیسے کہ بعض مفسرین نے کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ ساری بات جو ہے وہ جبرائیل امین کے بارے میں نہیں ہو رہی بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے نا یہ تکلف و تاویل سے خالی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کو پھر بڑا یعنی کوشش کر کے جو ہے نا وہ سمجھانا پڑے گا اس بات کو, اور تاویل اختیار کرنی پڑے گی. تاویل کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ کو بیسیکلی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی بہت زیادہ, کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اور وہ مطلب نہیں ہے جو کہ آپ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے. یہ سب کہتے ہیں تاویل کرنا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی نا ایکسپلینیشن کر کے بات کو سمجھانا, اس کو کہتے ہیں تاویل. تو تکلف و تاویل سے یہ خالی نہیں ہے اگر ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے اوپر صادق کرنے کی کوشش کی جائے. تو مثلا شدید القوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا یہاں پر کہ علمہ شدید القوا, کہ اس نے اس کو یعنی شدید القوا نے, بڑی زبردست طاقت والے نے اس کو سکھایا. ٹھیک ہے, ذو مرہ, زور آور ہے وہ, فستوا, پھر وہ سیدھا بیٹھ گیا, وہو بالافق الاعلی, اور وہ اونچے افق کے اوپر تھا, اونچے افق کے اوپر, ہورائزن کے اوپر, ثم دنا فتدلا, پھر اس کے بعد وہ نزدیک ہو گیا اور سوئنگ کرتا ہوا, لٹکتا ہوا جو ہے وہ نیچے آ گیا. تدلا کا مطلب کیا بتایا تھا؟ سوئنگ کرتے ہوئے جیسے کوئی نیچے پہنچ جائے اوپر سے. ٹھیک ہے, فکان قاب قوسین او ادنا, پھر وہ ہو گیا دو कौसों से भी ज्यादा करीब, ठीक है, वो जो तीर कमान की जो कमान होती है, दो कमानों से भी ज्यादा करीब हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, आयत नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 5 से 9 तक, ठीक है, तो इनका इतलाफ जिब्राइल अमीन के ऊपर करना तो बड़ा आसान है, बिला तकल्लुफ आप कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर इनका इतलाफ करना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको तावील करनी पड़ेगी और तकल्लुफ इख्तियार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही फरमा रहे हैं कि इन कलिमात को तावील के साथ तो हक ताला के लिए कहा जा सकता है, मगर बेतावील और बेतकल्लुफ इसका मिस्दाक जिब्राइल अमीन ही हो सकते हैं, ठीक है। कोई पूछना चाहेगा इसके बारे में, कोई बात कि नहीं समझ में आ रहा, कोई समझना चाहेगा तो वो बिला तकल्लुफ सवाल करे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो, आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एहतमाल कम है कि ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से सवाल करने को जरा उसके हौसला अफजाई कर रहे हैं कि पूछ रहे, अगर नहीं समझ में आ रहा। खैर, इसलिए इन इब्तदाई आयात में जिस रोयत और कुर्ब व इत्तिसाल का जिक्र है, रोयत मतलब देखना और कुर्ब मतलब करीब होना और इत्तिसाल मतलब जुड़ जाना, करीब, बिल्कुल करीब आ जाना, वो सब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रोयत से मुताल्लिक करार देना ही अकरब व असलम मालूम होता है, यानी ज्यादा पॉसिबल, ज्यादा सही, ज्यादा करीब हकीकत से मालूम होता है, ठीक है। यानी 5 से लेकर 9 तक तो ये मामला है आयात का। अलबत्ता इसके बाद 12वीं आयत मा कदबल फुआदु मा रहा वाली जो आयत है, से लकद रहा मिन आयात रब्बिल कुबरा तक, जिनमें वाकया इसरा व मेराज का बयान हो रहा है, इसमें भी जिब्राइल अमीन का दोबारा बसूरत असलिया देखना अगरचे मजकूर है, मगर दूसरी आयात कुबरा के जिमन में है, जिनमें रोयत बारी ताला के शामिल होने का एहतमाल भी, जो मुअय्यद बिल अहादीस सहीहा व अक़वाल सहाबा व ताबईन है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी आयत नंबर 11 से लेकर के 18 तक, ठीक है, ठीक है, 12वीं आयत वैसे उन्होंने लिखा है, लेकिन आयत नंबर 11 बनती है। तो 11 से 18 तक जो है ना, ये तो दूसरी रोयत के बारे में है जो कि मिराज के मौके पर हुई थी, ठीक है। तो मिराज के मौके पर ना बड़ा आसान है कि अल्लाह ताला की रोयत को भी जो है वो उन बातों में शामिल कर लिया जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी मिराज के मौके पर, क्योंकि मिराज के मौके पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात रब्बिल कुबरा, अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी आयतों को देखा। तो बड़ी बड़ी आयतों में से कौन कौन सी, अगर आप चले, आपसे भी कुछ पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ना भाई, तो क्या क्या चीजें देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात में, पता होना चाहिए, वरना पिछली क्लास में बात भी कर चुके हैं इसके ऊपर। तो कौन कौन सी आयात रब्बिल कुबरा या आयातिल कुबरा, मिराज के मौके पर क्या क्या देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चंद एक बातें अगर आप लोग तो बता सकें। लिख करके जवाब देते हैं इस क्लास में, तो अल्लाह ताला की क्या क्या निशानियां मेराज की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी, आसमानों पर, जमीन वाली बात नहीं हो रही, आसमानों पर, जन्नत, जहन्नम, अंबियाए कराम, बिल्कुल ठीक है, अंबिया से मुलाकात हुई, सिदरतुल मुंतहा खुद एक अल्लाह ताला की कितनी बड़ी निशानी थी, ठीक है, और बैतुल मामूर को देखा सातवें आसमान के ऊपर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगाए बैठे हुए थे उससे, ठीक है। तो ये सारी आयातुल कुबरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी, ठीक है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी उनकी असल शक्ल के अंदर देखा, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना, ऐन मुमकिन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अल्लाह ताला को भी देखा हो, ठीक है, ये फरमा रहे हैं यहाँ पर हजरत, ठीक है। क्योंकि अच्छा अब ये बात सिर्फ ये नहीं कि जी अकली तौर पर हम ये बात कह रहे हैं कि जब सारी बड़ी बड़ी निशानियां देखें तो अल्लाह को भी देख लिया होगा, नहीं सिर्फ अकली बुनियाद पर नहीं कह रहे बल्कि नकली बुनियाद पर भी कह रहे हैं। नकली बुनियाद का मतलब फेक बुनियाद नहीं होता, ठीक है, उर्दू में हम ना नकली का लफ्ज फेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, झूठे के लिए इस्तेमाल करते हैं, नकली दूध है ये नकली जेवर है, असली से जेवर नहीं है, नहीं। और ये यानी दीनी उलूम के अंदर नकली का मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत अजीम मतलब होता है नकली का। नकली का मतलब क्या होता है, वो बात जो कि नबी अलैहिस्सलाम से नकल की गई हो उसको नकली कहते हैं। कितना उल्टा मामला है ना, वहां पर जो है नकली का कुछ और मतलब है, यहाँ पे नकली का कुछ और मतलब है, वहां पे बुरा यहाँ पे अच्छा, ठीक है। तो नकली दलील भी है इसके ऊपर, वो क्या कि भाई कितने सहाबा कराम, ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन और मुहद्दिसीन, इन सब के अकवाल भी मौजूद हैं कि अल्लाह ताला को देखा, ठीक है। तो वही फरमा रहे हैं कि मुअय्यद बिल अहदीस, बिल अहदीस सहीहा, सही अहदीस से भी ये बात साबित है और सहाबा और ताबईन के अकवाल से भी ये बात साबित है, तो उस वजह से इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और अकली दलील ये कि जहां इतनी सारी बड़ी बड़ी आयात देखी तो अल्लाह ताला को भी देख लिया होगा, ये अकली दलील हो गई। इसलिए मा कज़ब अल फुआद मा रआ की तफसीर ये है कि जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख से देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक ने उसकी तस्दीक की के सही देखा। इस तस्दीक में कल्ब मुबारक ने कोई गलती नहीं करी, इसी को मा कज़बा के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। और इसमें जो कुछ देखा के अल्फाज आम हैं, यानी उमूम है इसके अंदर कि जो कुछ भी देखा, इसमें जिब्राइल अमीन का देखना भी शामिल है और जो कुछ शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो सब भी शामिल है। और इसमें सबसे अहम खुद हक ताला की रुयत व जियारत है, ठीक है। जाहिर है अल्लाह ताला से बड़ा तो कोई चीज नहीं हो सकती, तो सबसे बड़ी रुयत जो है वो अल्लाह ताला की रुयत हुई। इसकी तायद इससे भी होती है कि अगली आयत में इरशाद है अफा तुमारूनहु अला मा यरा, जिनमें मुशरिकीन मक्का को खिताब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा या आइंदा देखेंगे वो झगड़ा व इख्तिलाफ करने या शक व शुबे में पड़ने की चीज नहीं, ऐन हक व हकीकत है, ठीक है। अच्छा अजीब हजरत ने यहाँ पर इल्मी इस्तदलाल किया है कि अल्लाह ताला ने आगे जो फरमाया ना अफा तुमारूनहु, कि क्या तुम लोग शक करते हो उस पर, यानी नबी अलैहिस्सलाम पर तुम लोग शक करते हो इस बारे में जो उन्होंने देखा, उन चीजों के बारे में तुम इन पर शक करते हो, ठीक है। तो फरमा रहे हैं कि ये जो आयत है ना, इस आयत में ये नहीं फरमाया कि अफा तुमारूनहु अला मा कदरा, ठीक है। इसका तर्जुमा क्या है, इसका तर्जुमा वही है जो कि हम आम तौर पर उर्दू में करते हैं कि क्या तुम लोग शक करते हो उस बात के बारे में जो उन्होंने देखी। उर्दू में तो हम यही तर्जुमा करते हैं ना, लेकिन ये तर्जुमा जो है ना वो दरअसल अला मा कदरा का बनता है। रा का जो लफ्ज है ना ये है फेले माजी पास्ट टेंस, ठीक है, कि जो उन्होंने देखा क्या तुम उसके ऊपर शक करते हो। लेकिन अल्लाह ताला ने कदरा का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, अल्लाह ताला ने क्या इस्तेमाल किया, मा यरा का लफ्ज इस्तेमाल किया। यरा, यरा माजी का फेल नहीं है, ये पास्ट टेंस नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस है। यरा प्रेजेंट को भी कवर करता है और फ्यूचर को भी कवर करता है। तो अल्लाह ताला ने एक्चुअली यहां पर हर चीज को कवर किया है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी उस वक्त जो कुछ देखा और आइंदा जो कुछ देखेंगे, अल्लाह ताला तो ये फरमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उर्दू में बामुहावरा तर्जुमा करने में ना हम इस तरह से कह देते हैं कि जो कुछ देखा, जैसे कि माजी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा तो हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि इस आयत में ये नहीं फरमाया कि अफा तुमारूनहु अला मा कदरा, बल्कि अला मा यरा बसीगा मुस्तकबिल फरमाया, ठीक है। यानी हाल और मुस्तकबिल एक्चुअली दोनों इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हाल जो है ना वो भी एक ऐसी चीज है जो कि मुस्तकिल चल रही है, ठीक है, तो उसमें इस्तिमरार कंटिन्यूटी होती है हाल के अंदर, और कंटिन्यूटी जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू करती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये वाला टेंस इस्तेमाल किया है जिसमें अगली रोयत जो लैलतुल मेराज में होने वाली थी उसकी तरफ इशारा, और उसके बाद की आयत वलकद रआहु नज़लतन उखरा में इसकी तसरीह है, ठीक है, कि जो कुछ देखा नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट नाजुल होने के वक्त में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के। और इस आयत में भी दोनों रोयतों का इस्तेमाल है, यानी रोयत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और रोयत हक तआला। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रोयत तो जाहिर है और हक तआला की रोयत की तरफ इशारा इस तरह पाया जाता है कि रोयत के लिए क़ुर्ब आदतन ज़रूरी है, ठीक है ना, यानी करीब होना जो है ना वो ज़रूरी है रोयत के लिए, ठीक है। तो अब चूंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम यानी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मेराज की रात में अल्लाह ताला के करीब पहुंच गए थे, ठीक है ना, सिदरतुल मुंतहा, और उसके ऊपर अर्श बारी ताला है, ठीक है, और अर्श के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला है, तो फिर ये तो बहुत करीब तरीन मुकाम था ना अल्लाह ताला के। तो जब करीब पहुंच गए तो फिर करीब पहुंचने के बाद देखना जो है वो तो फिर पॉसिबल हो ही जाता है, ठीक है। तो रोयत के लिए कुर्ब आदतन जरूरी है, तो जब इतना करीब लेकर आए हैं तो भाई फिर दिखाने में क्या इहतमाल है, फिर क्या मसला है दिखाने में अपने आप को। जैसे कि हदीस में हफ्ता आला का नुजूल सिमाए दुनिया की तरफ आखिर शब में मस्कूर है, यानी एक और इन्होंने यहाँ पे बतौर दलील बात करी है कि आपने वो हदीस शरीफ सुनी होगी कि जब तहज्जुद का वक्त होता है तो अल्लाह ताला जो है वो अर्श से नुजूल फरमाते हैं सिमाए दुनिया की तरफ, ठीक है। सिमाए दुनिया, सिमाए दुनिया क्या है, पहला आसमान जो कि इस जाहिरी और मादी दुनिया से कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, पहला आसमान, ठीक है। पहले आसमान के बाद फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, ठीक है, फिर उसके बाद अर्श। तो अल्लाह ताला ना वहां से जो है वो नुजूल फरमाते हैं पहले आसमान की तरफ। क्यों भाई पहले आसमान की तरफ नुजूल फरमाते हैं, तहज्जुद के वक्त में क्यों नुजूल फरमाते हैं पहले आसमान की तरफ? क्योंकि तहज्जुद का वक्त वो होता है कि जिसमें अल्लाह ताला जो है ना वो अपने बंदों की तरफ और भी ज्यादा मुतवज्जो होते हैं, और भी ज्यादा, ठीक है, और उनकी हल मिन साइल फउतिया लक, कोई है मांगने वाला कि हम उसको अता करें, मैं उसको अता करूं, ठीक है। तो अब उसके लिए अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि वो बंदों के और ज्यादा करीब आ जाएं, ठीक है। तो कुर्ब का जो है ना वो ताल्लुक होता है देखने से, ठीक है, कि जब किसी को ज्यादा गौर से देखना होता है, ज्यादा तवज्जो से देखना होता है तो उसके करीब जाया जाता है, ठीक है। तो अब ये अल्लाह ताला कैसे नुजूल फरमाते हैं इसकी तफसील हमें नहीं पता, कैसे की तफसील हमें नहीं पता, बस ये हदीस के अंदर है कि फरमाते हैं, ठीक है, तो हमने मान लिया फरमाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल फरमा रहे हैं कि जैसे हदीस में हफ्ता आला का नुजूल समाए दुनिया की तरफ आखिर शब में मस्कूर है। इंद सिदरतुल मुंतहा का मफहूम यह है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास थे, जो मकाम क़ुर्ब है, हफ्ता आला के साथ उस वक्त देखा, यानी हफ्ता आला को उस वक्त देखा, ठीक है। इसमें हफ्ता आला की ज्यारत भी मुराद होने पर ये हदीस शाहिद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यानी एक हदीस भी सही हदीस इसके ऊपर शाहिद है कि अल्लाह ताला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। वो क्या हदीस है, तर्जुमा उसका पढ़ लेते हैं कि मैं सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचा तो मुझे बादल की तरह की किसी चीज ने घेर लिया, मैं उसके लिए सजदे में गिर पड़ा, ठीक है, खररतु लहा साजिदन, मैं उसके लिए गिर पड़ा सजदे में, वहाज है रबाबतु, और ये यानी बादल था, हिया ज़ुललु मिनल ग़माम अल्लती, यानी ये एक ज़बाब, एक्चुअली साये को कहते हैं, लेकिन वो क्या था कि कयामत के बादलों के साये की तरह की कोई चीज, हिया ज़ुललु मिनल ग़मामी, ग़माम बादल को कहते हैं और ज़ुलल जो है वो साये को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साया था ना वो क्या था, बादल के साई की तरह था, ठीक है, उस बादल के साई की तरह था जो कि कयामत के रोज जाहिर होगा, ठीक है। तो فرمانے کہ قیامت کے روز محشر میں حق تعالیٰ کا ظہور قرآن کریم کی ایک آیت میں اسی طرح مذکور ہے کہ بادلوں کے سائے کی طرح کی کوئی چیز ہوگی، اس میں حق تعالیٰ نزول اجلال فرمائیں گے، یعنی اپنی خصوصی تجلی کا نزول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس بادل کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بادل کے اندر تو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلی، ذاتی تجلی، تجلیات ذاتیہ جس کو کہتے ہیں، ذاتی تجلی، وہ اس بادل کے اوپر اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ قیامت کے دن روز میدان حشر کے اوپر نازل ہونا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھی، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ دیکھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی سجدے میں گر گئے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو بس اس حدیث سے جو ہے وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی دیکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس مطلب نور ہے، نور السماوات والارض، ٹھیک ہے؟ تو اب نور کی تو تجلی ہوتی ہے نا، ایک ایک جیسے کہ ایک ہوتا ہے فلیش ٹائپ کی کوئی چیز، اب ظاہر اللہ تعالیٰ کا تو الگ ہی معاملہ ہے، لیکن ہم بس اس لفظ کو سمجھنے کے لیے کہ بھی تجلی سے کیا مراد ہوتی ہے، کہ گویا کہ جیسے کوئی فلیش آف لائٹنگ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ کوہ طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے وہ جو برابر میں جبل دکہ تھا، ٹھیک ہے نا، ایک پہاڑ تھا برابر میں، اس کے اوپر تجلی فرمائی، تو پھر وہ پہاڑ جو ہے وہ دکہ ہو گیا، دکہ کا مطلب پھٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور آج بھی وہ موجود ہے وہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا تھا، وہ ایک فلیش تھی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی کی، جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ اس کا یہ حشر ہو گیا۔ بہرحال اسی طرح اگلی آیت ما زاغ البصر وما طغا کا مفہوم بھی دونوں رویتوں کو شامل ہے، اور اس سے یہ مزید ثابت ہوا کہ یہ رویت حالت بیداری میں آنکھوں سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سب خواب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن آیات میں لیلۃ المعراج کا ذکر ہے ان میں رویت کے بارے میں جتنے الفاظ آئے ہیں ان سب میں رویت جبرائیل اور رویت حق سبحانہ دونوں محتمل ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ جو پہلی والی رویت کا واقعہ سورہ نجم کے اندر ہے تو اس کے اندر بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت کرنا، لیکن بڑا آسان ہے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ثابت کرنا، لیکن جو دوسری رویت کا واقعہ ہے معراج والا تو اس میں دونوں کا احتمال موجود ہے۔ اور بھی حضرات نے ان کی تفسیر رویت حق تعالیٰ سے کی ہے، اس کی گنجائش الفاظ قرآن میں موجود ہے، الفاظ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اقوال صحابہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اچھا اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مسئلہ، رؤیت باری تعالی کا مسئلہ، کہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تمام صحابہ و تابعین اور جمہور امت، یعنی میجورٹی آف دا علماء آف امت، اس کو کہتے ہیں جمہور امت، ٹھیک ہے، تو جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ آخرت میں اہل جنت و عام مومنین حق تعالی کی زیارت کریں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں۔ اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت و زیارت کوئی امر محال یا ناممکن نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار، پہلے لکھا، تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ عالم دنیا میں انسانی نگاہ میں اتنی قوت نہیں جو اس کو برداشت کر سکے، اس لیے دنیا میں کسی کو رویت و زیارت حق تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی، رویت و زیارت حق تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ آخرت کے معاملے میں خود قرآن کریم کا ارشاد ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، کہ یعنی آخرت میں انسان کی نگاہ تیز اور قوی کر دی جائے گی، حدید کا مطلب کیا ہے، شارپن کر دی جائے گی، جیسے کسی چھری کو شارپ کر دیا جاتا ہے، کسی جو ہے وہ یعنی نوکیلی چیز کو مزید جو ہے وہ شارپ کر دیتے ہیں نا، تو حدید سے یہ مراد ہے، ٹھیک ठीक है, तो इंसान की निगाह जो है वो तेज और कवी कर दी जाएगी और पर्दे हटा दिए जाएंगे। कशफा यक्षुफु का मतलब क्या होता है? पर्दे का हट जाना, एक्सपोज हो जाना, ठीक है। और गिताअक का मतलब वही पर्दे, ठीक है, तो हम पर्दे उठा लेंगे, ठीक है। यानी इंसान की आंखों के सामने इस दुनिया में पर्दे पड़े हुए हैं। हम कब्र के अंदर देख सकते हैं क्या हो रहा है? नहीं देख सकते ना भाई, हमारे सामने वो कब्र मौजूद होती है और चंद फिट नीचे जो है बंदा मौजूद होता है। अब उस बंदे के ऊपर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अजाब हो रहा है, सवाब हो रहा है, या बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नजर नहीं आता हमें, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि हमारी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो हम यानी आलम बरजख को भी नहीं देख सकते ना, तो फिर अल्लाह ताला को कैसे देखेंगे भाई? इतनी तो जहालत और इतनी तो हमारी कमजोर आंख है इस दुनिया के अंदर। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में कोई इंसान अल्लाह ताला को नहीं देख सकता क्योंकि इसकी निगाह फानी है और अल्लाह ताला बाकी है। यानी हमारी तो बड़ी फानी निगाह है, यानी बस वही है कि लिमिटेशन है, अल्लाह ताला की कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर जब आखिरत में इंसान को गैर फानी निगाह अता कर दी जाएगी तो हक ताला की रोयत में कोई माने नहीं रहेगा। गैर फानी से यहां पर यह मुराद नहीं है कि जहां चाहेगा देखेगा आखिरत में, ये मुराद नहीं है इसका। गैर फानी का मुराद से मुराद यहां पर क्या है कि इंसान को आखिरत में ऐसी निगाह दी जाएगी कि जो के फिर वापस नहीं दी जाएगी उससे, ठीक है ना। उसको फिना नहीं होगी उस निगाह को कि अभी देख रहा है और बाद में अंधा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो गैर फानी से मुराद ये है, अनलिमिटेड यहाँ पे मुराद नहीं है, बल्कि अच्छा, तो जब गैर फानी निगाह अता कर दी जाएगी तो हक ताला की रोयत में कोई माने यानी कोई रुकावट नहीं रहेगा। तकरीबन यही मजमून काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैहि से भी मनकूल है और सही मुस्लिम की एक हदीस में इसकी तकरीबन तसरीह है, यानी सराहत है, क्लियरिटी है इसकी। एक हदीस जो सही मुस्लिम में आई है जिसके अल्फाज ये हैं, वअलमू अन्नकुम लन तरौ रब्बकुम हत्ता तमूतु, कि तुम जान लो, वअलमू तुम लोग जान लो, अन्नकुम बेशक तुम लोग, लन तरौ रब्बकुम हरगिज नहीं देख सकते अपने रब को, हत्ता तमूतू यहां तक कि तुम मर जाओ। क्या मतलब? इस दुनिया में तुम नहीं देख सकते, इस दुनिया से मर करके जब अगली दुनिया में जाओगे ना तो वहां पर देखने का इहतमाल है, ठीक है ना। इससे इम्कान तो इसका भी निकल आया कि आलम दुनिया में भी किसी वक्त खुसूसी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में वो कुव्वत बख्श दी जाए जिससे वो हक ताला की जियारत कर सकें, ठीक है ना। यानी बाकी लोग नहीं कर सकते लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुव्वत बख्श दी जाए ना तो वो हक ताला की जियारत कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इस आलम से बाहर निकल कर जबकि शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों और जन्नत और दोजख और अल्लाह ताला की खास आयात कुदरत का मुशाहिदा कराने ही के लिए इम्तियाजी हैसियत से बुलाया गया, उस वक्त तो हक ताला की जियारत इस आम जाब्ते से भी मुस्तस्ना है कि उस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम दुनिया में नहीं है। यानी आलम दुनिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल करके दूसरे आलम में ले जाया गया ना, जिसको के आलम अरवाह कहें या उसको जो है वो यानी आलम अमर कह का नाम दिया जाता है उसका। आलम दुनिया के बाद जो दूसरा अमर है ना, आलम है ना, उसको आलम अमर कहा जाता है। तो सबूत इम्कान के बाद मसला ये रह जाता है, यानी इम्कान तो साबित हो गया, पॉसिबिलिटी तो कंफर्म हो गई कि हाँ देर इज ए पॉसिबिलिटी कि अल्लाह ताला को देखा जा सकता है, ठीक है। तो जब अल्लाह ताला को देखा जा सकता है तो उसके बाद मसला ये रह जाता है कि क्या रोयत वाकई हुई कि नहीं हुई, देखा कि नहीं देखा, ठीक है। इस मामले में रिवायात हदीस मुख्तलिफ और आयात कुरान मुहतमिल हैं, यानी ये भी एहतमाल है और वो भी एहतमाल है। इसीलिए सहाबा ताबईन और आइम्मा दीन में ये मसला हमेशा जेर इख्तलाफ ही रहा है। علمی اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے. ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤیت حق سبحانہ وتعالیٰ کو ثابت فرماتے ہیں, اور سلف صالحین کی ایک جماعت نے ان کا اتباع کیا ہے, اور صحابہ و تابعین کی بہت سی جماعتوں نے اس سے اختلاف کیا ہے. آگے دونوں جماعتوں کے دلائل وغیرہ بیان کیے ہیں. اسی طرح حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری تفسیر سورہ نجم میں اس اختلاف صحابہ و تابعین کے ذکر کرنے کے بعد بعض اقوال ایسے بھی نقل کیے جس سے ان دونوں مختلف اقوال میں تطبیق ہو سکے. تطبیق کے بارے میں پچھلی کلاس میں آپ کو بتا چکے ہیں. اور فرمایا کہ قرطبی نے مفہم میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کریں بلکہ توقف اور سکوت اختیار کریں, کیونکہ یہ مسئلہ کوئی عملی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے کسی ایک رخ پر عمل کرنا ناگزیر ہو, بلکہ یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے جس میں جب تک قطعی و ثبوت دلائل نہ ہو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا, اور جب تک کسی امر میں قطعی بات نہ معلوم ہو حکم ثبوت اور توقف کا ہے. احقر کے نزدیک یہی اسلم و احوط ہے, اس لیے اس مسئلے کے دو طرفہ دلائل و وجوہات کو ذکر نہیں کیا. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. ٹھیک ہے, بہرحال مشکل الفاظ ہیں بہت زیادہ ظاہر ہے اس پیراگراف کے اندر. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی علمی اختلاف جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے تو اس میں پھر جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, کم علم والے لوگ ہوتے ہیں یا بے علم جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے, ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے نا اس پہ پھر بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم ہے نہیں. ہمیں اس کے اوپر توقف یعنی رک جانا چاہیے اور سکوت اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی بڑھ چڑھ کر کے جو ہے نا وہ ادھر سے نعرے بازی کرنا اور یا اس کے حق میں نعرے بازی کرنا, اور کیونکہ عوام کو تو ویسے ہی نعروں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, علمی دلائل تو عوام کو سمجھ میں نہیں آتے, وہ کہاں سے علمی دلائل کے بارے میں بات کریں گے. تو عوام پھر جو ہے نا وہ اگر شروع کر دے نا سائڈز لینا تو پھر وہ نعرے بازی پر اتر آتے ہیں, اور پھر نعرے بازی کے بعد پھر وہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں, مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو عوام کے لیے جو صحیح طریقہ ہے نا وہ کیا ہے کہ جب علماء کے درمیان وہ کوئی علمی اختلاف دیکھیں تو توقف اور سکوت اختیار کریں, لیٹ دا علماء ہینڈل اٹ. ٹھیک ہے نا, وہ آپس میں ماشاء اللہ ان کو تمیز بھی آتی ہے, ادب بھی انہوں نے سیکھا ہوتا ہے, ان کے نفس کا تزکیہ بھی ہوا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ علمی اختلاف آپس میں کرتے ہیں تو وہ ان کے کرنے کا کام ہے, کرنے تھے ان کو بھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں نا یہ خاص طور پر یہ بات بالکل بھی نہ کریں کہ جی یہ علماء تو متفق ہی نہیں ہوتے, یہ علماء تو لڑتے ہی رہتے ہیں. بھئی یہ لڑ نہیں رہے ہیں, یہ اپنا کام کر رہے ہیں, بس ان کا کام یہی ہے کہ باتوں کے بارے میں یعنی علمی جو ہے نا وہ ڈسکشنز کریں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسا عملی مسئلہ نہیں ہے کہ جی اگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اب اس سے کوئی آپ پانچ کی جگہ چھ نمازیں پڑھنی آپ کے اوپر واجب ہو جائیں گی, یا کوئی 30 روزے کی بجائے جو ہے وہ 60 روزے آپ کے اوپر رکھنے واجب ہو جائیں گے, ایسا تو کوئی نہیں ہے. یعنی عمل سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق تو صرف جو ہے وہ ایک عقیدے کے معاملے سے ہے. اور عقیدے کے معاملے میں بھی جو ہے اگر دلائل موجود ہوتے ہیں تو پھر تو وہ عقیدہ رکھنا واجب ہوتا ہے, لیکن اگر دلائل جو ہے وہ دونوں طرف مختلف دلائل ہیں تو پھر اس میں کوئی ایسا پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم فیصلہ کریں. اچھا, کسی کو کوئی سوال ہے؟ اس پورے انتہائی ظاہر ہے دقیق قسم کا مسئلہ تھا جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس کلاس کے سامنے بیان ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر بہت ساری چھوٹی 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 چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ایون عوام کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم پڑھا ہی دیا کرتے ہیں, اس طرح کے موضوعات کو اسکپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, باقی آگے کی جو آیات ہیں کیونکہ 20 منٹ مزید ہے اس کلاس کے اندر تو ہم شروع کر لیتے ہیں ابھی. آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں 19 آیت سے فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى الکم الذکر ولہ الانثى تلک اذن قسمۃ ضیزا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الہدى ام للانسان ما تمنى فللہ الآخرۃ والاولی وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أفرأيتم اللات والعزى. सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या, फा फिर, ठीक है, फा का तर्जुमा फिर से यहां पे करेंगे, रई तुम, तुमने देखा, ठीक है, अफर आई तुम, क्या तुम, तुमने देखा, ठीक है, किसको देखा, अल्लाता वल उज्जा, लात और उज्जा को, ये बुतों के नाम है, तफसील आगे आ रही है, क्या तुमने देखा लात और उज्जा को, व मनात सालिसता, और मनात को जो कि तीसरा था, द थर्ड नेक्स्ट, उखरा का तर्जुमा जो है वो यानी जिसको नेक्स्ट कहते हैं या अगला वाला, अगला, तीसरा, अगला, ठीक है, तो मनात भी बुत का नाम है, लात और उज्जा भी बुत के नाम है, और ये मनात जो है वो तीसरा बुत था। अ लकुम, अ वही हमजा इस्तेफामिया क्या के मानी में, लकुम तुम्हारे लिए, ठीक है, अज़करु मर्द या मेल, ज़कर मेल को कहते हैं, मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, वलहू अल उनसा, और उसके लिए यानी लकुम तुम्हारे लिए, लहू उसके लिए, उसके लिए तुझे मुराद अल्लाह के लिए, और उसके लिए अल उनसा मुअन्नस फीमेल बेटियां, यानी तुम्हारे लिए बेटे, उसके लिए बेटियां, तिलका इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा, तिलका ये इज़न इस तरह यानी इस सूरत में या इस वक्त, वैसे तो इस वक्त तर्जुमा होता है इसका, लेकिन यहाँ पर जो है वो यानी अगर अगर ऐसा है तो किस्मा, किस्मा कहते हैं तकसीम को, डिस्ट्रीब्यूशन, वीजा, वीजा से मुराद फोंडी, ठीक है ना, यानी बहुत बुरी, आगे भी इसका आ रहा है, यानी जालिमाना भी कह सकते हैं, भोंडी जालिमाना, यानी ये तो बड़ी भोंडी किस्म की तकसीम है, ठीक है, कि तुमने जो है वो अपने लिए तो बेटे रख लिए हैं और अल्लाह ताला के लिए बेटियां रख ली हैं खाली, ठीक है, बाकी इसकी तफसील आगे आ रही है, तो ज़्यादा परेशान ना हो कि बेटियां कोई बुरी चीज़, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। इन हिया इल्ला अस्माउन, इन नहीं, हिया वो, इल्ला सिवाय इसके, अस्माउन नाम, इसम की जमा अस्मा, ठीक है, ये आसमान वाला वो नहीं है बल्कि इसम की जमा है अस्मा, ठीक है, तो नहीं है ये सिवाय नाम, समय तुमूहा, तुम लोगों ने जो रख लिए हैं, यू हैव नेम्ड देम, रख लिए हैं, अंतुम व आबाउकुम, तुमने भी और तुम्हारे बापों ने भी, बाप दादे, ठीक है, जो जिन्होंने ये नाम रख लिए हैं, तो ये इनकी कोई हैसियत नहीं है सिवाय ये कि बस तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादों के रखे हुए नाम है ये, लात उज्जा मनात, बस तुम लोगों के घड़े हुए नाम है, इनका खुदाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मा अंजलल्लाहु, नहीं नाजिल किया था अल्लाह ताला ने, बिहा मिन सुल्तान, इनके बारे में कोई दलील, ठीक है ना, कि ये लात उज्जा और मनात जो है ना, ये कोई खुदाई ताकतें रखने वाली चीजें, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बात नाजिल नहीं करी थी, ऐसी कोई बात नहीं बताई थी तुम लोगों को, बस तुमने अपनी तरफ से इनके ये नाम रख लिए और कह दिया, कहना शुरू कर दिया कि ये तो खुदा है हमारे, ठीक है। यत्तबिउना, नहीं इत्तबा करते, इल्ला ज़न्ना, सिवाय गुमान के, कंजेक्चर, ठीक है ना, ये लोग सिर्फ गुमान की इत्तबा करते हैं, यानी क्या कहते हैं उसको, वहमो गुमान का, जो जैसे हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, وہموں کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ اور ایسی فضول قسم کی assumptions کی یہ اتباع کرتے ہیں. وما تحول انفس اب یہاں پر جو ما ہے یہ نہیں کے معنی میں نہیں ہے. پیچھے ما انظر اللہ کے اندر جو ما تھا نا وہ نہیں کے معنی میں تھا, اور یہاں پر جو ما ہے وہ ہے جو یا جس کے معنی میں. وما تحول انفس, جو کہ نفسوں کی خواہش ہے, نفسوں کی امنگ ہے, ٹھیک ہے, تمہارے نفس کی خواہش ہے بیسکلی یہ, ٹھیک ہے نا, بلکہ یعنی جو ان کے نفس کی خواہش ہے. کیا مطلب کہ یہ لوگ جو ہے نا صرف assumptions کو فالو کرتے ہیں جو کہ ان کے نفس کی خواہش ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو ان کے نفس کی خواہش ہوتی ہے وہی assume کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبِّهِمْ الْهُدَى, اور تحقیق کے پہنچی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا فاؤنڈیشن نہیں بلکہ ہدایت, ان کے رب کی طرف سے الہدا قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کا مجموعہ, ٹھیک ہے, تو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس تو ہدایت پہنچی ہے, پھر بھی یہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے گمانوں کو, assumptions کو اور اپنے نفس کی خواہشات کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا اس آیت کا مفہوم. ام للانسانی ما تمنا, ام کا مطلب کیا, ٹھیک ہے, انسان کے لیے, للانسان انسان کے لیے, ما تمنا جو وہ تمنا کرے, یہاں پر بھی ما جو کے معنی میں ہے, اور تمنا کا مطلب اردو والوں کو بتائیے تمنا کرنا, یعنی جو انسان چاہے کیا اس کے لیے وہ ہے کہ ملے گا اس کو وہ جو وہ چاہے گا, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی انسان اگر کوئی چیز چاہنا شروع کر دے تو کیا وہ مل جاتی ہے اس کے چاہنے سے, ایسا تو پتہ ہے سب کو نہیں ہوتا ایسے. فللہ الآخرہ والاولی, اور اللہ کے لیے جو کچھ آگے آنے والی چیز ہے, آخرت آگے آنے والی چیز اور پچھلی گزرنے والی چیز, وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب کہ اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے, انسان جو چاہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہو یا نہ ہو, اللہ چاہے گا تو ہو بھی جائے گا, اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے, اللہ کے لیے تو اگلا پچھلا سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. للہ الآخرۃ والأولی, آگے فرماتے ہیں, وکم مم ملکن, اور کتنے ہی ہیں فرشتے, ٹھیک ہے نا, کتنے فرشتے ہیں, فس سماواتی آسمانوں کے اندر, لا تغنی شفاعتہم شیئا, کہ نہیں کچھ کام آتی ان کی سفارش, ان کی یعنی ان فرشتوں کی ہوئی سفارش جو ہے نا وہ بالکل بھی کام نہیں آتی, الا مم بعدی, سوائے اس کے کہ جب ایعزن اللہ, اللہ تعالی حکم کریں, ٹھیک ہے, اللہ تعالی حکم کریں ان فرشتوں کو کہ وہ شفاعت کریں کسی کی, ٹھیک ہے, تب وہ کام آئے گی ورنہ کام نہیں آئے گی. لمن یشاء ویرضا, لی من, جس کے لیے, من یشاء وہ چاہے, ویرضا اور وہ راضی ہو, ٹھیک ہے نا. عجیب, اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے شفاعت کرتے ہیں انسانوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے انسانوں کے لیے, پھر اولیاء کرام شفاعت کریں گے انسانوں کے لیے, جہنم سے نکالنے کے لیے شفاعت کریں گے, تو فرشتے تو آلریڈی شفاعت کر رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام آخرت میں شفاعت کریں گے, لیکن یہ جو شفاعت کریں گے بھی نا یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کریں گے, اجازت سے کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کی شفاعت کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہ رہے ہو پھر بھی وہ شفاعت کرنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے نا وہ اس کے لیے ان کو اجازت دے دیں گے کہ بھی شفاعت کرو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اس وقت بھی فرشتوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ہاں تم اس کے لیے صرف شفاعت کرو، تو پھر وہ شفاعت کرتے ہیں. وہ یرضا، اور ساتھ ساتھ یہ چاہنے کے علاوہ ایک اور بھی لفظ استعمال فرما دیا یرضا، ٹھیک ہے، کہ یعنی راضی بھی ہوتے ہیں جس کے لیے نا، اس کے لیے پھر شفاعت. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فورسفلی کسی سے شفاعت کروائے، اللہ تعالیٰ کو فورس کر سکے کوئی کہ آپ جو ہے نا وہ شفاعت کریں، یا آپ فرشتوں کو اجازت دیں کہ وہ شفاعت کریں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ اور اپنی چاہت کے ساتھ کسی کو فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم اس کی شفاعت کرو. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اور اس سے پیچھے والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اعلان فرما رہے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، لا یؤمنون بالآخرہ، نہیں ایمان لاتے ہیں آخرت کے اوپر، لا یسمون الملائکہ، تحقیق کے انہوں نے نام دے دیے ہیں فرشتوں کو، تسمیت الانثی، فیمینن نیمز، مؤنث نام دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، زنانہ نام، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ عامر بولیں تو عامر بھائی مردانہ نام ہے، کسی کو آپ بول رہے ہیں کہ زینب تو زینب تو زنانہ نام ہے نا، وہ زینب کسی مرد کا تو نام نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے نا اور فرشتوں کے لیے خود ہی سے جو ہے وہ نام گھڑ لیے تھے، اور وہ بھی کون سے، زنانہ نام. وما لہم بہ من علم، اور نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی بھی علم، ٹھیک ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے کہ فرشتے واقعی فیمیلز ہوتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ میل ہوتے ہیں، ایسا کچھ ان کے پاس علم نہیں ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کا لفظ جو ہے نا وہ یہاں پر کئی پیچھے بھی استعمال ہوتا نا آیت نمبر 23 میں، اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ان نافیہ ہے، نفی کے لیے کہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ لوگ اتباع کرتے ہیں سوائے ظن، وہی گمان اور assumptions جس کو کہتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک ظن جو ہے نا وہ ان کو کسی چیز میں بھی کام نہیں آئے گا، یعنی ان کا ظن ان کے کسی کام کا نہیں ہے، کسی معاملے میں ان کو ان کا ظن فائدہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، ان کا یہ جو گمان ہے یا خواہشات کی اتباع ہے. ترجمہ کسی طرح کر دیا آپ کے سامنے، اب کوئی سوال ہو تو بلا تک لو پوچھ لیے گا، 6 منٹ ہیں، خلاصہ تفسیر بھی شروع کر لیتے ہیں کہ یعنی افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى، تو اس میں نا گویا کہ مشرکین کو مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مشرکوں، بعد اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطق بالحق اور متبع للوحی ہونا ثابت ہو گیا. ناطق کہتے ہیں نا بولنے والے کو، ٹھیک ہے، حیوان ہے ناطق، بولنے والا جانور انسان ہے، تو حق کے ساتھ بولنے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی ثابت ہو گیا، اور وحی کی اتباع کرنے والے بھی ثابت ہو گیا پچھلی 18 آیات کے اندر، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی سے توحید کا حکم فرماتے ہیں جو کہ دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا بنانے والا اور چلانے والا، اور تم پھر بھی بتوں کی پرستش کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو بھلا تم نے کبھی ان بتوں کے مثلا لات اور عزا اور ایک تیسرے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے تاکہ تم کو معلوم ہوتا کہ وہ قابل پرستش ہیں یا نہیں؟ بس کلمہ فا سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ کی تنبیہ کے بعد متنبہ ہو جانا چاہیے تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو منع کرتے ہیں تو تمہیں ہو جانا چاہیے تھا نا ان کی بات کے اوپر متنبہ کہ بھئی تم عقل کرو کہ یہ کس قسم کے تمہارے تم نے اپنے خدا بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے. اور توحید کے متعلق ایک اور بات قابل غور ہے کہ تم جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر معبود کہتے ہو، تو کیا تمہارے لیے تم بیٹے تجویز ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں، ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگ جو ہے نا عجیب عجیب قسم کے عقیدے انہوں نے گڑ لیے تھے یا شیطان نے نا ان کے دلوں میں ڈال دیے تھے اور انہوں نے اس کی بات مان کر کے کہنا شروع کر دیا تھا. تو یہ یعنی جیسے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ, ٹھیک ہے نا, یہودیوں میں سے بھی بہت سے جو ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ فرشتوں کو کہ بھائی یہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, اور نعوذ باللہ ایک اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے کہ یہ کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ جو بیٹیاں ہیں نا تو ان بیٹیوں کی ماں کون ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تو باپ ہے ان کے نعوذ باللہ, اور ان کی ماں کون ہے, تو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنی سے, فیمیل جن سے شادی کری ہوئی ہے, اور اس جنیاں اور اللہ تعالیٰ کی یہ اولاد ہے فرشتے. یعنی ایسے ایسی عجیب عجیب اور بری بری گھٹیا گھٹیا قسم کی جو ہے وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا شروع ہو جاتے تھے, کرتے تھے یہ لوگ, ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بحث گویا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کہ بھئی یہ کہ کیا تم نے ان کو, اچھا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہی ہیں, بیٹے نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے, تو اس کو فرما رہے ہیں کہ تجویز ہو, یعنی خدا کے لیے بیٹیاں تجویز ہوں, یعنی جن لڑکیوں کو تم آر و ننگ و قابل نفرت سمجھتے ہو, کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ بیٹیوں کو جو ہے وہ ان میں سے اکثر, سارے نہیں لیکن اکثر جو ہے وہ بیٹیوں کو جو ہے نا وہ اپنے لیے باعث شرم محسوس کرتے, جیسے کہ آج بھی بہت سارے ایسے نمونے موجود ہیں بیٹیوں کو باعث شرم محسوس کرتے ہیں, حتیٰ کہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ بیٹا پیدا نہ ہو رہا ہو, دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں یا تین بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو سارا سسرال جو ہے نا وہ ناک میں دم کر دیتا ہے اس لڑکی کا, ٹھیک ہے نا, اور اچھا خاصا جو ہے وہ اس کو احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جہالت کی جس کو کمپاؤنڈ جہالت کہتے ہیں اور کمپاؤنڈ ظلم کہتے ہیں, تو اس کا آج کے دور میں بڑے پڑھے لکھے بھی بظاہر ہیں دنیاوی طور پر تو وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اس دور کے اندر بھی, تو اس وقت 14 سال پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا, حتیٰ کہ اس کی انتہائی شکل کیا تھی کہ ایک قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نا ان کے اس حرکت کو استعمال انہی کے خلاف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ تم جن کو قابل نفرت سمجھتے ہو وہ خدا کی طرف نسبت کی جائیں. نعوذ اس حالت میں تو یہ بڑی بے ڈھنگی قسم کی تقسیم ہوئی کہ اچھی چیز تو تمہارے حصے میں, یعنی جن کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے حصے میں, اور بری چیز جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ خدا کے حصے میں. نعوذ باللہ من, یہ بناء علی العرف فرمایا ہے. دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہاں پر اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں مزید کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ عرف کے اوپر, یعنی جو ان کے نزدیک جو جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا اس کے اوپر یہ بنا کرتے ہوئے یہ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اس کے اوپر بلڈ کرتے ہوئے, بنا کا مطلب ہوتا ہے بلڈ کرنا, ٹھیک ہے, بلڈنگ اپون دا کامن مس انڈرسٹینڈنگ فرمایا, ورنہ خدا تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرنا بھی بڑی بے ڈھنگی بات ہے. یعنی کہ یہ بیٹا تجویز کرتے تو بڑا اچھا کام کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ تجویز کیا, نہیں, بیٹا تجویز کرنا بھی جو ہے وہ بے ڈھنگی بات ہے. جیسے کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یعنی کیا ہے وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بکتے ہیں کہ بیٹا گویا کہ یعنی بہت ہی یعنی سخت قسم کے الفاظ ہیں بیٹا تجویز کرنے کے اوپر بھی, لیکن یہاں پر تو ایک دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ کس قسم کی تم نے تقسیم کی ہوئی ہے. یہ معبودات مذکورہ, معبودات مذکورہ اسنام و ملائکہ بعقیدہ مذکورہ, میرے نام ہی نام ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, کہ یہ تو میرے نام ہی نام ہے بس, جن کا کہیں کوئی یعنی یہ مسمیات خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی موجود چیز ہی نہیں ہے, بلکہ مثل ان اسماء کے ہیں جن کا کہیں کوئی مصداق نہ ہو, جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے. یعنی کوئی خدا کے نام کوئی تھوڑی ہے یہ لات منات اور عزا, تم نے بس گڑھ لیے ہیں یہ اپنی طرف سے. خدا تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل عقلی یا نقلی بھیجی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی عقل کو بھی بات نہیں لگتی, نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی وحی بھیجی کہ بھئی یہ جو ہے وہ میرے شریک ہیں, بلکہ یہ لوگ اس اعتقاد الوہیہ غیر اللہ میں صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر جو کہ ان بے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہیں چل رہے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ ہر عمل سے پہلے ایک عقیدہ ہوتا ہے اور ایک عزم و ارادہ جو عمل کے لیے محرک ہوتا ہے، بس دونوں سے دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی پہلے آپ کے ذہن میں ایک عقیدہ، کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دونوں کی نفی کی ہے، یعنی برا عقیدہ بھی اور برا عمل بھی۔ تو جو کہ ان بے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہے، بس یہ لوگ اس اعتقاد الوہیہ غیر اللہ میں صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر جو کہ ان بے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بے اصل خیالات سے مراد جو ہے وہ یعنی بے بنیاد عقیدے، اور پھر بے بنیاد عقیدوں کی وجہ سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ اچھا یہ کوئی برا کام کر لو، یہ کوئی برا کام کر لو، یہ کوئی یعنی ایسا کام کر لو، تو یہ نفسانی خواہشات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یعنی برے عقیدے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقیدہ جو ہے وہ پہلے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور پھر جو ہے نا وہ ایک عزم اور ارادہ جو عمل کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ نفسانی خواہشات کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حق گو اور وحی الہی کے پیروں ہیں، آپ سے ہدایت امر واقعی کی آ چکی ہے۔ یعنی ابھی رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہدایت لے کے آ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى، تو ہدایت ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچ چکی ہے۔ یعنی خود اپنے دعوے پر تو کوئی دلیل نہیں رکھتے، اور اس دعوے کی تفصیل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ذریعے سے دلیل سنتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ تو گفتگو تھی اللہ کے سوا کسی کے معبود ہونے کے ابطال میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ توحید کے بارے میں گفتگو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ آگے اس کا بیان ہے کہ تم نے جو بتوں کو اس غرض سے معبود مانا ہے کہ یہ اللہ کے پاس تمہاری شفاعت کریں گے، یہ غرض بھی محض دھوکا اور باطل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ان کو اللہ کو تھوڑی کہتے ہیں، یعنی اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، تو یہ جو بت ہے نا یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کرنے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو خوش کریں، یہ اللہ کو ہماری طرف سے خوش کریں کہ ہاں بھائی یہ ہمارے یعنی ٹھیک ہے یعنی قریبی لوگ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جیسے کہ آج جو ہیں وہ ہم اپنے اساتذہ کرام کو، والدین کو، ٹھیک ہے نا، کہ ہم ان کو خوش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہے نا؟ تو بظاہر تو وہ بھی شرک لگتا ہے کہ والدین کو خوش، وہ ہے نا بھائی باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی باپ خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ماں خوش ہوگی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، بظاہر تو یہ بھی شرک ہی لگتا ہے، لیکن کیوں نہیں ہے شرک؟ کیا وجہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے؟ جبکہ بتوں کو جو ہے وہ خوش کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خواہش رکھنا وہ شرک ہے۔ بھائی کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ چلیں آپ سے پوچھتے ہیں، ٹائم تو ویسے مکمل ہو چکا ہے کلاس کا، آپ سے پوچھتے ہیں۔ ماں کو خوش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، باپ کو خوش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بت کو خوش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ شرک ہے جی۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ وہ شرک کیوں ہے اور یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بظاہر تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ابو کو خوش کر رہے ہیں، تو بھائی ادھر بھی تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بتوں کو خوش کرتے تھے، وہ شرک ہے۔ بڑا کامن سینس سوال ہوتا ہے لیکن میں نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک بہت ہی آسان سی بات ہے کہ ابو کو خوش کرنے میں اللہ خوش ہوتے ہیں، زندہ ہے، اچھا زندہ ہے اس وجہ سے، ماشاء اللہ، نہیں یہ وجہ نہیں ہے۔ پیرنٹس کو خوش کرنا اللہ کا حکم ہے، अल्लाह की आवाज आई थी आपके पास, अल्लाह ने जिनको खुश करने का हुक्म दिया। यही तो सारी मुसीबत है हमारे साथ भाई। नबी को क्यों भूल जाते हैं? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया भाई, अल्लाह ताला ने हुक्म तो दिया, लेकिन जो सनद है, जो दलील है, बात यही होती है ना कि भाई दलील नहीं है उसके लिए तुम्हारे पास कोई। बुत को खुश करने से अल्लाह खुश होते हैं, इसके लिए तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। और बाप को या माँ को खुश करने से अल्लाह खुश होते हैं, इसके लिए तुम्हारे पास दलील है। वो दलील क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। तो नबी अलैहिस्सलाम हुज्जत हैं, दलील हैं, ठीक है ना। वहां पर नबी अलैहिस्सलाम हुज्जत और दलील नहीं है। उन्होंने कोई नहीं फरमाया कि उस बुत को खुश करने में अल्लाह ताला खुश होंगे। तो इस दलील का होना या इस दलील का ना होना, दिस इज व्हाट डिसाइड्स कि कोई चीज शिर्क है या कोई चीज शिर्क नहीं है। ठीक है, बात पहले भी कई दफा बात करी है इसी क्लास, इसी सूरह नजम की तफसील में, कि हम लोग वास्तों को भूल जाते हैं। वास्ते जो अल्लाह और हमारे दरमियान वास्ते, हम डायरेक्ट कहते हैं अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ना कि हमें कुछ पता नहीं होता कि अल्लाह ने एग्जैक्टली क्या फरमाया है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हमें बहुत ज्यादा करने की, ठीक है, अल्लाह का जिक्र तो करना है भाई, वो तो करते ही है, सवाब और ये सब अल्लाह ताला की इबादत करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी इबादत करनी है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम भूल जाते हैं, अजीब, हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर आपसे उनका तज़किरा ही नहीं आता, ठीक है ना। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, we have to start realizing that. ठीक है, चले हम क्लास अभी खत्म करते हैं। वाह खुदा वाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।